وہ لاؤ پھر فرانے محبت. بات سنو, سلام منہ سے کرنا چاہیے, وہ سلام کرنا سنت ہے, ہاتھ ملانا تو مستحب ہے. اچھا پھر دوبارہ کر لو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام, پھر عرفان محبت. تم لوگوں کو رمضان میں ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہمیں آئے ہوئے, تم لوگوں کو کوئی محبت نہیں آتی اپنے پیر کی؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہو, تو پیر بھی تو روحانی باپ ہوتا ہے. کوئی سلام نہ دعا نہ ٹیلی فون نہ آنا نہ عید پہ سلام دعا کچھ نہیں. کیسے لوگ تم لوگوں کو, بے حسی کی انتہا ہے. یہاں لوگ چھٹیاں لے لے کے اپنے پیر کے پاس وقت لگانے جاتے ہیں رمضان میں, تم لوگوں کے بس پوچھتے تک نہیں ہو, نام بھی نہیں لیتے ہو. ایسے کیسے راستہ طے ہوگا خدا کا, کیسے ملے گا اللہ؟ رسم بنائی ہوئی, رسم پیری مریدی کی رسم بنائی ہوئی. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہاں آ گئے سب, فون آ گئے, چار آئے, کیا وقت ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول کے مرشد اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ کے اشعار ہے. کیونکہ حج کا زمانہ قریب ہے اور یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکے, اس پر حج فرض ہو گیا ہو, جو شرائط ہیں حج فرض ہونے کی, یعنی اتنا مال ہو اور اس کے پیچھے جو گھر بار ہے اس کا اتنے عرصے کا خرچہ ہو کھانے پینے کا, یعنی کوئی شرعی عذر نہ ہو. اب کیا عذر شرعی ہو سکتا ہے وہ علماء سے معلوم کر لینا چاہیے. تو ایسا شخص جو حج کر سکتا ہو پھر حج نہ کرے تو اس کے لیے وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہاں تک ہے کہ اگر اتنا پیسہ ہو کہ صرف مکہ شریف جا کر حج کر لے, مدینہ طیبہ جانے کے پیسے نہ ہو, تب بھی اس پر حج فرض ہے, اس کو لازم ہے کہ وہ جائے اور حج کر کے واپس آ جائے. اور اگر عورت مال والی ہے اس پر حج فرض ہے, تو اس پر تبھی حج فرض ہے کہ جبکہ اس کا محرم کوئی اس کو مل جائے. اگر اس کا کوئی محرم ہے اور اتنے پیسے ہیں کہ دو آدمی جا سکتے ہوں, وہ اپنے محرم کا خرچہ دے اور حج کر کے آئے. کسی کے پاس کوئی زمین ہے خریدی ہوئی اور اس کو بیچ کر حج کیا جا سکتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس کو زمین کو بیچ کر حج کرے. غرض یہ ہے کہ جو آدمی حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ حج نہ کرے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اور جن لوگوں کے پاس مال ہے ابھی بھی وقت ہے. اور ہمارے ایک دوست نے ابھی ارادہ کیا ہے, عمرے پہ جا رہے تھے مگر ہم نے ان کو مسئلہ بتایا اور انہوں نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا اور ارادہ انہوں نے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور آسانی فرمائے, مال میں برکت دے. اور جتنے لوگ حج کے لیے تمنا رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے. تو یہ حج کا موسم ہے, اسی نسبت سے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں. ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، لبیک کے کانوں میں صدا پھر تیرے آئے، لبیک کے کانوں میں صدا پھر تیرے آئے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، تا عمر مجھے سنت نبوی پہ چلائے، اللہ مجھے شرک سے بدعت سے بچائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، دربار نبی پھر مجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے۔ دیکھو یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تجھے ایمان کی لذت چکھائے، معلوم ہوا کہ ایمان کی لذت اس وقت تک نصیب نہیں ہوگی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کامل نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ بات آج پہلی دفعہ اس مصرعے کا اس سے جوڑ سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگوں کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جبکہ میری محبت اس کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ نہ ہو۔ ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عشق رسول کیا، کون سا معتبر ہے؟ نعرے لگانے والا، میلے لگانے والا اور میلاد کرنے والا، مخلوط اجتماع عورت مرد مل کے بے حیائی کریں یہ والا، اور زور زور سے اسپیکروں پہ آوازیں نکال نکال کر عورتوں مردوں کا نعت پڑھنا، یہ والا عشق معتبر ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نقل معتبر ہے؟ ہاں، تمام کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ہم عشق رسول رکھتے ہیں، اور جب عشق رسول نصیب ہو جائے گا کامل درجے گا تو ایمان بھی کامل ہو جائے گا، اس کی لذت بھی کامل ہو جائے گی۔ ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے۔ دیوانہ جو ہے نا وہ سوچتا نہیں ہے، کام کرتا ہے، کام۔ اللہ ہمیں دیوانہ بنائے، کام کا بنائے، سوچنا اور اگر مگر لگانا کمینے لوگوں کا کام ہے، ہیلے بہانے کرنے والوں لوگوں کا کام ہے، اور اللہ والے، اللہ کے عاشق اور اللہ کے دیوانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور دیوانے سوچتے نہیں ہیں، صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا عمل کیا تھا، وہ ہم نے کرنا ہے۔ کھانا کھانا ہے تو اسی طرح کھانا ہے، کپڑا پہننا ہے تو ویسا کپڑا پہننا ہے، وضع قطع بنانی ہے تو ویسی وضع قطع بنانی ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی ہو، اپنی مٹھی اس کا کٹانا اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا یہ حرام ہے، حرام۔ چاروں اماموں کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، کسی کے اندر اختلاف نہیں۔ مونچھوں کو بالکل باریک کرنا ہے، ایسے جیسے یہ مونچھیں ہیں بالکل باریک کر لینا، یہ افضل درجہ ہے، اور جو مونچھ رکھنی ہو تو کنارہ خالی ہو اوپر کا تو پھر جائز درجہ ہے، لیکن افضل درجہ اول انعام پانے والا اگر مگر نہیں لگاتا کہ ہم مونچھ نہیں رکھیں گے تو ہماری عزت نہیں ہوگی اور لوگ کیا کہیں گے، مونچھ منڈانے پہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ عزت تو رب العزت کے پاس ہے, اور اللہ فرماتے ہیں وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنین کے لیے ہے جو اس پر ایمان لائے اور ان کے نقش قدم پہ چلے. عزت ان لوگوں کے لیے ہے. ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے, ہے میری دعا اب تیرا مقصود برائے, ہے میری دعا اب تیرا مقصود برائے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے, ہے میری دعا اب تیرا مقصود برائے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے. آخری شعر ہے, پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر, پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر, کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے, کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے, پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر, پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر, کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے, کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. ارے پانی تو دے دو یار, تم لوگ تو ایسے بے حس بیٹھے رہتے, سمجھتے ہو میں انسان ہی نہیں ہوں, پتھر کا بنا ہوا ہوں, بس یہی دو دا کے دے دو. صلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم, اما بعد. میرے دوستو, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین اپنے قلب میں بٹھا لیں کہ ہمارے لیے اللہ نے دو زندگیاں رکھی ہیں. ایک یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں, اور ایک دنیا کی زندگی کے بعد زندگی آنے والی ہے, اور اس زندگی میں اور اس زندگی میں یہ فرق ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے, بالکل عارضی. یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے, اور یہاں کی غمی بھی عارضی ہے, یہاں کی تنگی بھی عارضی ہے, فراخی بھی عارضی ہے, اور اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی جو اگلی آنے والی ہے, اس کو دل میں بیٹھانا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ حقیقی زندگی ہے. اصلی گھر ہمارا آخرت ہے, اصلی گھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. میرے دوستو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے, سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے, سمندر میں پانی ہی پانی ہوتا ہے. جو لوگ پانی میں کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کشتی یا جہاز پانی کا ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, پانی ہی پانی ہے, خشکی کا کوئی نام و نشانی نہیں. کتنا پانی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اگر اپنی انگلی پانی میں ڈالے اور اس کو نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا آیا ہے, پانی میں انگلی ڈالو تو کتنی معمولی سی تری ہوتی ہے, باقی سب اسی میں رہ جاتا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی نسبت اس تری کو اس سمندر سے ہے, کوئی انسان حساب نہیں لگا سکتا, کوئی اس کی نسبت بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں تری اگر ایک درجہ ہے تو سمندر کے اندر سو درجہ ہوگی, کروڑ درجہ ہوگی, دس کروڑ درجہ ہوگی, खरबों दर्जे होगी, कोई हिसाब नहीं लगा सकते। समंदर इतना पानी है कि उसको इस तरीके से कोई निस्बत देने वाला कोई अहमकी होगा। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी से इतनी निस्बत भी नहीं है, इतनी निस्बत भी नहीं, इतनी मामूली निस्बत भी नहीं है। तो दोस्तों, ये सब बातें कुरान और हदीस की, ये हमारी नसीहत के लिए हैं, इबरत पकड़ने के लिए हैं या आंखें बंद करने के लिए हैं। मैं अभी कई रोज से ये मिसाल पहले भी बयान कर चुका हूं कि हम मुसलमानों की जहालत और लापरवाही का ये हाल है। मैं अपने को शामिल करके कहता हूं कि हमारी जहालत और लापरवाही का ये हाल है, जैसे कि एक शुतुरमुर्ग होता है, अंग्रेजी में उसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, लंबी गर्दन वाला और लंबी लंबी टांगों वाला, देखा है शुतुरमुर्ग? देखा है चिड़ियाघर गए हो कभी? तो वो मुर्गे की तरह होता है, लेकिन उसकी टांगे लंबी लंबी होती हैं और गर्दन भी लंबी होती है, वो खड़ी रहती है। उसके बारे में लिखा है किताबों में कि जब कोई खतरा देखता है वो, तो अपना मुंह रेत के अंदर घुसा देता है, क्योंकि वो सहराई जानवर है, सहरा में रहता है, उसको सहराई ऊंट भी कहते हैं। तो जब खतरा देखता है तो अपना मुंह रेत के अंदर घुसा देता है, और रेत के अंदर जाहिर है उसको कुछ नजर नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा है। तो उसको ये ऐसा लगता है कि मैं खतरे से बच गया, खतरा टल गया। और इसी पे मैं अपना चश्मदीद वाकया बचपन का सुना देता हूँ, जिसने न सुना होगा वो अब सुन लेगा, कि हमारे घर में कबूतर पले हुए थे। एक कबूतरी सहन में दाना चुग रही थी, कीड़े मकोड़े खा रही थी, मैं वहीं करीब में ही था। तो अचानक से एक बिल्ला मुंडेर के ऊपर आ गया, उसने कबूतरी ने दाना चुगते चुगते अचानक उसने जो देखा कि ये तो मेरी मौत सर पे आ गई है। तो मेरे चश्मदीद ये वाकया है कि उसने आंखें यूं बंद करके यूं दबक गई इसे, बजाय इसके कि भाग दौड़ करती, फड़फड़ाती, कुछ कोशिश करती, कोई चीज पुकार करती, उसने आंखें बंद कर ली और यूं दबक के बैठ गई। गोया उसने खतरे को समझा कि खतरा चला गया, अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लिहाजा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ कि उस जानवर ने उसको आके दबोचा आराम से और ले गया, मौत के मुंह में वो चले गई। हम मुसलमानों की अफसोस के साथ ये जहालत और लापरवाही है कि हमने अपनी आंखें दीन से और आखिरत की तरफ से फेर रखी हैं, और जबानी तौर पर तो जो कुछ हम कहते हैं वो हम जाने, लेकिन अमली तौर पर अब में से अक्सर का ये हाल है कि आखिरत की तरफ से इसी तरह की लापरवाही कर रखी है कि देखी जाएगी जब मरेंगे, जब कुछ कर लेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि काफिरों के लिए है ये आयत, आयत तो काफिरों के लिए है, लेकिन कुरान पाक पूरी इंसानियत के लिए हिदायत, सिर्फ काफिरों के लिए नहीं है, हिदायत सबके लिए है। जहन्नम के जितने डरावे हैं वो अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजने के लिए डरावे दिए हैं, काफिरों को राह रास्त पर लाने के लिए, हिदायत पर लाने के लिए दिए, मुसलमानों को ईमान कामिल करने के लिए, ईमान में तरक्की करने के लिए दिए। तो कुरान पाक की हर आयत जहां काफिरों के लिए नाजिल हुई है, लेकिन उसमें मुसलमानों के लिए इबरत है, नसीहत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत का मफहूम है कि अगर ये काफिर कयामत के दिन हमसे कहें कि हम पूरी दुनिया के बराबर, जरा तसव्वुर करो, हमने तो अभी 10 ग्राम सोना मुश्किल से देखा होगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया के बराबर, ये 24,000 मील का गोला और इसमें कितना पानी, कितने सहरा जंगल, ये 24,000 मील कतर का गोला है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर ये पूरी दुनिया भर के बराबर सोना खैरात कर दें, अल्लाह को पेश करें कयामत के दिन कि या अल्लाह ये हम आपको देते हैं, आप हमारी जान बख्शी कर देंगे, तो उनको छुटकारा नहीं होगा, उनके किसी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। इसमें हमारे लिए ये इबरत है कि खुदा और रसूल का हमसे जो मुतालबा है कि इस दर्जे का ईमान वहां कबूल होगा, इस दर्जे का ईमान वहां कबूल होगा। दुनिया में किसी फैक्ट्री में, मिल में, दफ्तर में नौकरी के लिए पासिंग मार्क्स होते हैं कि भाई आप इंटरव्यू दें, आपके इतने नंबर आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, या कोई दर्जा आपको चाहिए, कोई दफ्तर में नौकरी चाहिए, वजारत चाहिए, उसकी पासिंग मार्क्स होते हैं कि भाई आपने इस, आपकी काबिलियत अगर इतने नंबर आपने ले लिए तो आप पास हो जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह से वहां भी पासिंग मार्क्स हैं और वहां अव्वल इनाम याफ्ता मार्क्स भी हैं। कोई आदमी अव्वल इनाम याफ्ता होता है, कोई आदमी दूसरे दर्जे का आदमी होता है, कोई आदमी तीसरे दर्जे का होता है, कोई आदमी पासिंग मार्क्स का होता है कि भाई चलो बेचारे ने मेहनत की है, चलो निकाल दो इसको। तो हम कौन से दर्जे में अल्लाह के यहाँ जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि फटे हाल फटे पुराने चले जाएं उसमें मरते खपते, या हम ये चाहते हैं कि हमें सबसे आला मकाम अल्लाह ताला अपने फजल से अता फरमा दें, क्योंकि वहां हमेशा हमेशा रहना है। अगर यहां से हम पासिंग मार्क्स ले गए तो वो भी गनीमत है, लेकिन हमेशा के दर्जा हमारा हमेशा के लिए अदना रहेगा। और अगर हम जरा सी मेहनत करके अपने ईमान को बना लें, अपने दिल को हम बना लें, उस दर्जा वो दर्जा ईमान का हम हासिल कर लें जिसका मुतालबा अल्लाह और रसूल ने किया है, और जिस दर्जे के हर इंसान के लिए उस दर्जे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर अपनी जान गमों से हलकान कर दी, हमारे आपके लिए पूरी इंसानियत के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाई है, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला से रोए गिड़गड़ाए हैं, अल्लाह के दरबार में रात रात भर खड़े होकर तिलावत करके वरम खाए हैं। हर वक्त अपनी उम्मत के गम में रहना आपका खास गम था, हर वक्त अपनी उम्मत के गम में रहना। लिहाजा आज भी बाज मसाजिद के अंदर एक नया खुतबा चल रहा है, उसमें यही बतलाया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कयामत के दिन क्या कहेंगे, या रब्बी नफसी नफसी, सुना है ये खुतबा। इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम, या रब्बी नफसी नफसी, या अल्लाह मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। मूसा अलैहिस्सलाम, या रब्बी नफसी नफसी। ईसा अलैहिस्सलाम, या रब्बी नफसी नफसी। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, बादशाह हो बादशाह पैगंबर हो या फकीर पैगंबर हो, सबके सब सिवा हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, सबकी जबान पर ये लफ्ज होगा, या रब्बी नफसी नफसी, मेरा क्या होगा, या अल्लाह मेरा क्या होगा। और हमारे हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक पर उस कयामत के रोज भी, उस मुश्किल वक्त में भी, उस कड़ी घड़ी में भी आपकी जबान मुबारक पर क्या होगा, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही गम था, रो रो कर आपने ढाल रहते थे, गमों से आपकी कमर टूटी हुई थी। एक मरतबा हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, कद सैयद था, आप बूढ़े हो गए, चंद बाल सफेद निकले आपकी दाढ़ी में, गिनती के चंद बाल थे, किसी सहाबी ने 16 बाल गिने, किसी ने 17, किसी ने और कुछ कम की रिवायत की है। सहाबा का इश्क देखो कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था कि उनको आपके सफेद बालों की गिनती भी मालूम थी। आपका हुलिया मुबारक सहाबा कैसे बयान करते थे, आपकी आंखें ऐसी थीं, आपके दांत दंदान मुबारक ऐसे थे, आपके दांतों के रीखों के जो दांतों के दरमियान रीखें थी उससे नूर फूटता था, और आपका तबस्सुम ऐसा था, और आपके चेहरे मुबारक में चांद चलता हुआ नजर आता था। सहाबा का कैसा इश्क था। तो वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रोए, सारा सारा वक्त आप रोते थे, गमों से निढाल रहते थे। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आप बूढ़े हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की चंद सूरतों का नाम लिया, सूरह मुरसलात, सूरह दहर, और बाजी और सूरतों की भी रिवायत आई है कि मुझे इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया, یعنی ان صورتوں میں جو عذاب کے ڈراوے ہیں، وعیدیں ہیں، تو میری امت کا کیا حال ہوگا؟ مگر افسوس کہ ایسے نبی رحمت کے ہوتے ہوئے جو ہمارے لیے صبح شام روئے غمگین رہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے نبی کی جیسی شکل بناتے ہوئے شرم آتی ہے، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے، شرعی پردہ کرتے ہوئے ہماری ماؤں بہنوں کو شرم آتی ہے، مردوں کو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی ملہ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ارے بھائی، قیامت کے دن ملاؤں ہی کی عزت ہوگی، ملاؤں ہی کی آو بھگت ہوگی، ملہ بن جاؤ فائدہ ہے. اب آج کل یہ لفظ ملہ جو ہے، یہ توہین کے معنوں میں اس لوگ استعمال کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے. ارے میرے دوستوں، ملہ تو بڑی عزت کا لفظ ہے، بہت اونچے درجے اونچے مرتبے کی چیز ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مولوی مولوی لوگ کہتے ہیں، مولوی کے کیا معنی ہے؟ مولوی معنی مولا والا، مولوی معنی اصل لفظ مولوی نہیں ہے، مولوی ہے، مولوی. مولوی معنی مولا والا، اللہ والا. جو لوگ یہاں ملاؤں کی شکل بنانے میں شرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بناتے ہوئے شرماتے ہیں، اور جو لوگ نبی کی شکل بناتے ہوئے شرماتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا ہمارا بھائی؟ تو اس زندگی کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اور محنت یہ کرنی ہے کہ جو درجہ ایمان کا اللہ اور رسول کو مطلوب ہے ہم سے، اس درجے کو حاصل کرنا، اور اس کے حاصل کرنے کی جگہ اور وقت یہی ہے، ابھی، کل نہیں، آج اور ابھی. ابھی سے ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، ہر عمل، ہر قول اور ہر فعل کو اور ہر نیت کو اللہ اور رسول پر فدا کریں گے. جہاں ہمیں معلوم ہوگا کہ میرے اللہ اور رسول کا یہاں یہ حکم ہے، ہم اس وقت اسی کو اختیار کریں گے. ہمارے نفس کا کچھ بھی تقاضا ہو، ہم اپنے نفس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اللہ اور رسول کا راستہ دیکھیں گے. ہماری تقریب ہو، شادی کی تقریب ہو، غمی کا موقع ہو خدا نہ خواستہ، یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم اللہ اور رسول کا راستہ دیکھیں گے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا ہوگا، پچھتاوا. اور پھر واپسی کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ قرآن پاک میں محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے. یہی زندگی ہے میرے دوستو، اسی کو کام میں لانا ہے. اور اس کو کام میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس درجے کا ایمان حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کو وہ درجہ حاصل ہو جائے ایمان کا جو اللہ اور رسول کو مطلوب ہے؟ اب پہلے یہ سن لو کہ اللہ اور رسول کو درجہ کون سا مطلوب ہے، کیا معیار مطلوب ہے. ایک معیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اہل عیال سے، اپنے مال سے زیادہ نہ ہو. تو اس کا طریقہ میں بار بار بتلاتا رہتا ہوں. اس کی علامت یہ ہے کہ ہمارا ہر قول، ہر فعل، ہر طریقہ، ہماری عبادت، ہر چیز کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، مثلا دفتر والے رکاوٹ بن گئے، مثلا والدین رکاوٹ بن گئے، مثلا بیوی رکاوٹ بن گئی، مثلا شوہر رکاوٹ بن گیا، مثلا یار دوست رکاوٹ بن گئے، کہ دل میں تقاضا تو نیکی کا آیا کہ چل بھائی اپنے پیر کے پاس چلتے ہیں، کچھ اللہ کی محبت حاصل کرنے. اپنے شیخ کے پاس جاؤ تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ میں اللہ اے اللہ میں آپ کی محبت حاصل کرنے جا رہا ہوں, کسی غرض اور غرض کے لیے نہیں بلکہ اے اللہ میں آپ کی محبت کے واسطے جا رہا ہوں. اور جو کیفیت میرے شیخ کے قلب میں ہے, کیفیت احسانی اس کو کہتے ہیں, جو میں ابھی بتانے والا ہوں, پہلے ہی بتا چکا ہوں, اس کیفیت کو میں لینے جا رہا ہوں. میرے شیخ کے قلب کے اندر جو اطوار ہیں, اخلاق ہیں, نیکیاں ہیں, اور یہ کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کو وہ گویا کے دیکھ رہا ہے, گویا کے دیکھ رہا ہے, صرف نماز میں نہیں, صرف نماز میں نہیں بلکہ پوری زندگی, صبح و شام, ہر سانس, ہر سانس ہم کو کیفیت احسانی حاصل ہو جائے. تو جو کیفیت احسانی میرے شیخ کے دل میں ہے وہی کیفیت احسانی میرے قلب میں منتقل ہو جائے. جب شیخ کے پاس جاؤ, مگر آپ لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں, جو آئے اس کے لیے ہے نا بھائی, جو آئے ہی نہیں, جیسے وہ پیر صاحب ایک مرید کے یہاں براجمان ہو گئے, جا کے گھر میں دھمک گئے, جا کے اب نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے, صبح شام مال اڑا رہے ہیں, مرغیاں کٹوا کے کھا رہے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے, اس پہ فرماتے ہیں کہ ساری بستی کے مرغے یہ سن کے سہم جاتے ہیں. مغول بشن سمجھ میں آیا, یہ ساری بستی کے مرغے یہ سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ہے. اب پیر آیا ہے تو مرغے ذبح کرنے پڑیں گے, پیر کو کھلانا پڑے گا. تو کیفیت احسانی لینے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو جب وہ شخص پیر جو ہے مرید کیا دھمک گیا اور نکلنے کا نام نہیں لے رہا, تو ایک دن پریشان ہو کر اس نے کچھ تدبیر نکالی, جا کر رونے لگا پیر صاحب کے سامنے. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ بس حضرت کیا بتاؤں, بڑا غم ہے. ارے بھائی کیا بات ہے, کچھ ہمیں بتاؤ. بس حضرت کیا بتاؤں, بڑا ہی غم ہے. ارے بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت اب آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گے. نے کہا بھائی ہم تو یہاں پہلے ہی موجود ہیں, تو ہم آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے, ضرور آئیں گے. نے کہا نہیں حضرت آپ اب کبھی یہاں نہیں آئیں گے. کہہ رہے کہ بھائی ہم تو آئیں گے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آئیں گے, مگر کہ نہیں حضرت آپ جائیں گے تو پھر آئیں گے نا, آپ تو جا ہی نہیں رہے ہیں, آپ جائیں گے تو پھر یہاں آئیں گے. تو ایسا نہیں, پیر کے پاس محبت لینے کے لیے, اللہ کی محبت لینے کے لیے جاؤ, اور اس نیت سے جاؤ کہ میرے شیخ کو جو کیفیت احسانی حاصل ہے. اب کیفیت احسانی کی تعریف سن لو کہ وہ کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, ایک طویل حدیث ہے, کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انسانی شکل میں حاضر ہوئے, سفید براق لباس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے دوزانوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سوالات کیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے, احسان کیا ہے. ہم تو احسان یہ سمجھتے ہیں بھائی کسی کو کچھ پیسہ دے دیا, کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر دیا. احسان کی کیا تعریف ہے؟ ان تعبد اللہ کانک ترا, یہ جبریل علیہ السلام کا سوال تھا. مل احسان, احسان کیا ہے؟ بات مشکل تو نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ سوال جبریل علیہ السلام کا ہے کہ احسان کیا ہے. اصل میں کیا تھا یہ مکالمہ, کہ تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت تھی. جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب علم دیا تھا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سب معلوم تھا. تو صحابہ کی تربیت مقصود تھی. تو جبریل علیہ السلام نے جو سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب, اور اس پر انہوں نے مہر لگائی صدق کا, آپ نے سچ فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ ان تعبد اللہ کانک ترا, احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب عبادت تو نماز ہے، تلاوت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، لیکن میرے دوستو اللہ کے عاشقین کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے. ہر لمحہ انسان اپنے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتا ہے. ہر لمحے کو کیسے عبادت بنا سکتا ہے؟ کہ ہر وقت اس کو یہ استحضار دل میں یقین بیٹھ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ سامنے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جس غلام کو یہ یقین ہو کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، پھر وہ غلامی کا حق کیسے ادا کرتا ہے؟ بالکل تندہی کے ساتھ، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، بہت محنت کرتا ہے کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے. تو کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ پھر ہم کیوں گناہ کی طرف جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے، زبان پر ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہمارے دل میں اترا نہیں ہے، وہ کیفیت ہمیں ابھی حاصل ہوئی نہیں ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انسان گناہ جب ہی کرتا ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اگر ہم اللہ کو بھولے نہیں، ہم کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم گناہ نہیں کر سکتے، ہم گناہ نہیں کر سکتے، ہماری جرت نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی قوموں کے کتنے قصے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم لوط کے، اور کتنی قوموں کے قصے کہ ہم نے ان کو زمین میں دسا دیا، کسی پر پتھروں کی بارش کر ڈالی، کسی کو آندھی بھیج کر ہلاک کر دیا، کسی کو اچانک سے ہلاک کر دیا، کسی کو بجلی کی کڑک سنا کے ہلاک کر دیا. کیا یہ سب عبرت کے قصے نہیں ہیں ہمارے لیے؟ پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم داڑیاں کٹاتے ہیں، پھر بھی ہم ناچ گانے دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم بد نگاہیاں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پھر بھی ہم غیبتیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم دھوکے بازیاں کرتے ہیں، چکر بازیاں کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور ہیرا پھیری کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے چالاکی سے مال کما لیا، بہت چالاکی کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں. ہوشیار نہیں ہے دھوکہ دینے والا، بلکہ مکار ہے، چال باز ہے، اور اس کی ساری چالاکی قیامت کے دن کھل جائے گی، سب حساب برابر ہو جائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ مکاری کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے؟ ہیرا پھیری پہ قصہ سنایا تھا، مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص، ایک چور حضرت سے بیعت ہو گیا، چوری سے توبہ کر لی اس نے. تو جب وہ مسجد میں آنے لگا، بیعت بھی ہو گیا، تو لوگوں کو ایک پریشانی، نئی آفت آ گئی، کیا کہ جب نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا ایک جوتا ہے، ایک جوتا غائب، اس کا ایک جوتا ہے، ایک جوتا غائب. ہر نمازی پریشان ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک جوتا ہے، ایک جوتا نہیں. اب ڈھونڈیا مچی تو کسی کا ایک جوتا وہاں سے مل رہا ہے، کسی کا ایک جوتا وہاں سے مل گیا، سب کا جوتا. مسلسل پریشانی ہونے لگی تو حضرت گنگوئی کو خبر کی گئی کہ حضرت یہ معاملہ ہے کچھ دن سے. تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو جو نماز کا مکلف نہیں ہوتا، اس کو بٹھایا کہ تو دیکھ کیا کون کرتا ہے یہ حرکت. دیکھا کہ وہی چور صاحب یہ حرکت کرتے ہیں کہ لوگ آج جب نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، جیسے آج کل نماز کی نیت باندھتے ہی پیچھے بچے ان کو پتا ہے کہ اب کوئی نیت توڑ کے ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، تو خوب شور مچاتے ہیں. تو بتا دیا کہ یہ چور صاحب ہیں نئے. بلایا بھائی کہ تم نے توبہ کی تھی چوری سے، بیعت کی ہے مجھ سے، یہ تم نے کیا حرکت کرتے ہو؟ کہا کہ حضور پرانا عادی ہوں چوری کا، پرانا عادی چور ہوں، ایک برسوں برس ہا برس سے میری عادت چوری کی تھی، اب چوری نہیں کرتا، ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، کچھ عادت مجھے پڑی بھی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی چھوڑ دوں گا. تو میرے دوستو، ہیرا پھیری کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، مال کا عیب چھپا کے ہم بھیج دیتے ہیں، معلوم ہے کہ اس میں عیب ہے پھر بھی ہم بھیج دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کر کے ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ایڈوانس جا رہے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں. یہ میرے دوستو، یہ ایمان کا وہ درجہ تو نہیں ہے، ایمان کا وہ درجہ تو نہیں ہے، خال قریب قریب بھی نہیں ہے. قریب قریب تو میں نے پہلے بھی یہ شاید قصہ یہاں بھی سنا چکا ہوں، ہاں سنا چکا ہوں، پھر کیا دوبارہ سناؤں؟ دوبارہ یہی کہ بھائی جب مہاجرین مکہ مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن چھوڑ کر، اپنے جمے جمائے کاروبار چھوڑ کر، اپنے پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر، اپنے پرانے رہتے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر، حجر اسود کو چھوڑ کر، زمزم کو چھوڑ کر، کعبہ کو چھوڑ کر، نبی کی محبت میں مدینہ ہجرت کر کے آ گئے. اللہ کا حکم ہوا. اب جو آدمی بلا عذر کے مکہ ٹھہرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اب اللہ کا حکم آ گیا کہ سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم. میرا نبی جہاں جا رہا ہے وہاں جاؤ، اب تمہیں کعبہ وہیں ملے گا، اب تمہیں میری رضا میری خوشی وہیں ملے گی. حج تو وہیں ہوگا جا کر، لیکن میری رضا تمہیں وہیں ملے گی جہاں میرا نبی ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. میرا نبی جو تم کو دیتے وہ لے لو، اس پہ خوش ہو جاؤ، خوشی خوشی لے لو اس کو، اور جس بات سے وہ منع کر دے اس سے رک جاؤ. اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. نبی پہ احسان مت جنانا. تم نے ایمان لا کر اللہ اور رسول پر احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم بالایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. ولکن حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے قلوب میں ایمان کو مزین کر دیا، ایمان کی محبت ڈال دی، اللہ رسول کی محبت ڈال دی، اور تم سے کفر اور عصیان اور سوء کی نفرت ڈال دی تمہارے قلوب میں. یہ اللہ کا احسان ہے. تم اللہ اور رسول پر احسان مت جتلانا. تو میرے دوستو، جب وہ ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، اپنا سارا کام کاج کاروبار، کیونکہ زیادہ تر ان کا پیشہ کھیتی کرنا تھا، تو کھیتیاں تو ساتھ لے کے نہیں آ سکتے تھے، لہذا بالکل اکثر ان میں سے بے مال کے تھے، نہتے تھے، بے یار و مددگار آئے، بے سہارا آئے. تو انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیسے کیسے قربانی دی، تاریخ بھری پڑی ہے. انہی میں سے اس قصہ یہ سنایا تھا کہ ایک انصار صحابی اور مہاجر جو تھے، ان میں آپس میں سب مہاجرین میں طے تھا، انہوں نے اپنی کھیتیاں بھی دے دی ان کو، انہوں نے اپنے گھر بھی دے دیے. یہاں تک کے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے مہاجرین بھائیوں کے لیے کہا کہ آپ، یہ ہماری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جس بیوی کو چاہو ایک تم پسند کر لو، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. آج کوئی تصور کر سکتا ہے اس کو میرے دوستوں؟ اور آج یہ ہم سے مطالبہ بھی نہیں ہے، یہ مطالبہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں. آج تو ہم لڑ رہے ہیں نا، مہاجر کے نعرے لگا رہے ہیں اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں، خون لے رہے ہیں. حق دینے والے تو بنے نہیں، چھیننے والے بن گئے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کون سی زندگی ہے؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے. حق دینے والے بنو، پھر دیکھو زندگی میں کیا لطف ہے. تم اپنے بھائی کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کے دیکھو، خدا کی قسم تمہارا دل نور سے بھر جائے گا. خدا تعالیٰ کی خوشی اور رضا تمہارے قلب میں سرور اور سکون پیدا کر دے گی، لذت پیدا کر دے گی. اپنے بھائی کے لیے کبھی بھوکا رہ کے دیکھو کہ میرا بھائی کھا لے، میں آج بھوکا رہ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں. چار پیسے میرا بھائی کما لے، کوئی بات نہیں. میرا بھائی ترقی کر لے، کوئی بات نہیں، میں پیچھے رہ جاتا ہوں، کیا ہو گیا. چند روزہ زندگی ہے، ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. مہمان آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، کہ آج اس مہمان کی کون مہمانداری، کون میزبانی کرے گا؟ یا رسول اللہ میں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. لے گئے گھر، جا کے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے. کہا تو کھانے میں تو بہت تھوڑا ہے، اپنے ہی خاندان کو پورا نہیں ہوگا، اپنے گھر والوں کو. کہا کہ تو ایسا کریو کہ مہمان کے آگے کھانا رکھ کے شراب کو بجھا دیجو، چراغ کو بجھا دیجیے اور اندھیرا ہو جائے گا، اور اندھیرا بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دیجیے، بھوک میں بچوں کو سلا دیجیے، اور بہانے سے چراغ کو بجھا دیجیے، اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ کے منہ چلاتے رہنا، اندھیرے میں اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. मुंह चलाते रहना, वो समझेगा हम भी खा रहे हैं, मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा, जो बचेगा फिर हम देख लेंगे खा लेंगे। मेहमान ने खूब पेट भर के खाना खाया सैर होके, ये समझ के कि खूब खाना है, और बीवी भी भूखी है और शौहर भी भूखा है, बच्चे भी भूख से बिलबिला के सो गए कि खान तंग आके सो जाता है। सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया, तुम्हारे इस अमल से खुदा ताला राजी हो गए, खुश हो गए। मेरे दोस्तों वो तो यत्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, उनकी तो हमेशा जस्तजू ही ये रहती थी कि अल्लाह ताला किस अमल से हमारे खुश हो जाए। तो इन हजरात को इसमें खुशी थी। अब उनसे पूछो कि आपको क्या लज्जत हासिल हुई जब अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया कि हम तुमसे राजी हैं। अल्लाह अकबर, रसीद आ गई, रसीद कि हम तुमसे राजी हैं, तुम्हारे रात के फेर से हम तुम्हें देख रहे हैं। वहुवा माकुम अयनमा कुंतुम, जहां कहीं तुम हो हम उसको जानते हैं, तुम्हारे साथ ही हैं। और अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये तो जाहिर में देखने की बात है, अल्लाह तो अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों का हाल भी जानता है, तुम दिल में क्या प्लान कर रहे हो, कब कब पीर का बयान खत्म हो, छुट्टी हो, हम जाएं। यार ये घड़ी कहां गई यहां से, ये क्या किया तुम, बोलो तो सही, ठीक क्यों नहीं कराई, नमाज पढ़ते हो यहां पे, नमाज पढ़ते हो यहां तो, इतना तुम्हारी मस्जिद नहीं है, सबका फर्ज नहीं है कि एक चीज खराब हो गई या वो मुलाजिम ही करेगा काम, भेजा है, अच्छा तुम शामिल हो भिजवाने वालों में, उसका उसका जो ठीक करने का खर्चा है उसमें तुम हिस्सा लेना, उस दिन से कहना मस्जिद वालों से कि मुझसे भी कुछ खर्चा ले लो, सबको चाहिए ये, एक एक आदमी को नहीं चाहिए, तुमको इसलिए कह रहा हूँ, तुमसे मेरी बेतकल्लुफी है, पुराने आदमी हो, मुस्कुराओ। तो ये हाल था सहाबा का। तो किस्सा यह हुआ कि उनकी आपस में खेतियों की बटाई हो गई थी कि तुम मेहनत करो, जमीन हमारी माल हमारा, तुम खाली मेहनत करो, आधी खेती तुम लो आधी खेती हम। आज कोई कर सकता है ऐसा, दिलों में इतनी गुंजाइश ही नहीं है, दिल में तो यह है किसी का 5 रुपया भी हम घसीट लें, किसी के पास ना जाने दें। लेकिन उनका यह हाल था कि अनसार साहबी ने सारा माल खजूर का इकट्ठा करके पहले उसकी छांटी की, अव्वल दर्जे की अलग, अदना दर्जे की अलग, उसके बाद 2 ढेरियां बनाई, एक ढेरी में आला दर्जे की खजूर नीचे और अदना दर्जे की छुपा दी, अदना दर्जे की खजूर से उसको आला दर्जे की खजूर को छुपा दिया, और दूसरी ढेरी जो बनाई उसमें अंदर अंदर अदना खजूरें, ऊपर ऊपर आला खजूरें। और मुहाजिर भाई को बुलाया कि भाई ये खेती आ गई है सामने, अब तुम इसमें ये 2 ढेरियां हैं, इसमें से जो ढेरी चाहो उठा लो, तुमको इख्तियार दिया। अब उधर भी कुर्बानी के पैकर, इधर भी कुर्बानी का पैकर, इधर तरकीब लड़ा रहा है, क्या तरकीब लड़ा रहा है कि मेरा मालिक किसी तरह मुझसे खुश हो जाए, मेरी ये बहाने देख के वो खुश हो जाए। गाते नहीं फिर रहा कि देखो मैं ऐसा ईमानदार हूँ, मैं ऐसा ईसार वाला हूँ, उनकी नजर तो वहां है, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो खुश हो जाए। अब जो अंसार मुहाजिर आए, उन्होंने कहा भाई इनके हम पर बड़े एहसानात हैं, हमारे माल में शरीक किया, हमारी खेतियों में शरीक किया, घरों में शरीक किया, तो इनका हक हमसे कहीं ज्यादा है। हालांकि उनका कितना बड़ा हक था कि और नबी की मोहब्बत में अपने घर बार तक छोड़ के आ गए, इनको तो पकी पकाई मिल गई। तो मेरे दोस्तों उन्होंने क्या किया तरकीब, उनकी भी नजर वहीं थी कि किसी तरह हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाए, क्या क्या हमारा भाई ज्यादा अच्छी खजूर ले थे। अब वो सीधे साधे थे, उन्होंने देखा भाई ऊपर आला खजूर है, आला खजूर मेरे भाई को चली जाए, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये जो अदना खजूर वाली थी उन्होंने कहा हम ये लेते हैं। अब उसके अंदर क्या छुपा हुआ था, आला खजूर। ये थे ईसार और कुर्बानी वाले लोग, हम तो नारे लगा लगा के कुफर तक पहुंच गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जाहिलियत का नारा है, मुहाजिर 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 मुहाजिर, کیا کہوں میں, کہنا پڑتا ہے مجھے. یہاں یہاں ایسی گندی فضائیں, بدبودار فضائیں ہیں یہاں پہ نعرے بازی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ بدبودار نعرے ہیں, جاہلیت کے نعرے ہیں, کفر کے نعرے ہیں. یہ اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اگر واقعی ہم اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں, ہمیں اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا بھی ہے, میں نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا بھی ہے, تو ہمارے اللہ اور رسول نے ہمیں کیا سکھلایا ہے, کیا سکھلایا ہے کہ تم بھی اس کے اوپر ڈنڈا لے کے دوڑ پڑو, تم بھی اس کو فوراً ٹھکا ٹھک کر کے مار دو کہ ظالم میرا حق تو نے چھینا, مجھ سے زیادتی کرتا ہے, تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں, میں بھی مہاجر ہوں, میں تجھے مار دوں گا. یہ سکھایا ہے ہمارے اللہ اور رسول نے. پھر ہم کیا عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ رسول کا. اللہ اور رسول نے تو سکھایا جو تم پر ظلم کرے اس سے تم درگزر کرو, تمہارے ساتھ زیادتی کرے تمہارا حق مارے اس سے درگزر کرو. ہم درگزر نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں حق نہیں دو گے, ہم چھین کے لیں گے, ماریں گے تمہیں. نتیجہ کیا ہوا, ہماری نسلیں بھی قتل ہو چکی ہیں. کتنی کتنی نسلیں ہماری برباد ہو گئی ہیں. جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے ہیں آج وہ چین سے نہیں ہیں, چین سے نہیں ہیں. ان کے بھی اس دنیا میں ہر عمل کا مکافات ہوتا ہے. آپ نے قتل کیا, آپ بھی قتل ہو جاؤ گے. جنہوں نے قتل و غارت کری ان کی لاشیں سڑکوں پر نظر آئیں, کتے ان کی لاشوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج میں نے بہت کھل کے یہ بات کہہ دی ہے, حالانکہ میرا یہ مضمون اس طرح کھل کے کہنے کا نہیں ہے, لیکن دل روتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آپس میں کتنی منافرت ہے, نفرتیں بھری ہوئی ہیں ہمارے دل میں, جھگڑے بڑے ہوئے ہیں. کوئی سر نیچا کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے. انا ہی انا بھری ہوئی ہے. ہم کیوں جھکیں, اس کو جھکنا چاہیے. وہ کہتا ہے میں کیوں جھکوں, تجھ کو جھکنا چاہیے. دڑ مر کے زندگی برباد ہو رہی ہے. اس کو اللہ اور رسول کی محبت کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے بھی ہیں, قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے, بچہ بچہ لے کے پھر رہا ہے اور تڑیاں دیتا پھر رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے, لوٹ رہا ہے. یہ زندگی ہے, اس سے مر جانا بہتر ہے. سینکڑوں درجہ بہتر ہے مر جانا ایسی زندگی سے. کوئی ادب نہیں, کوئی اخلاق نہیں, گالیاں, یہ کون سی زندگی ہے میرے دوست؟ یہ اللہ رسول کی محبت ہے؟ یہ ہم اللہ کے یہاں اس منہ سے جائیں گے کہ انسانیت کا خون لے کے ہم لگ جائیں گے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی یاری رکھنے والا بھی سنبھل جائے. ایسی ہے, لوگوں کے ساتھ دوستی یاری کو ختم کرنا فرض ہے, ورنہ قیامت کے دن ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شمار ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, کہیں کے نہیں رہیں گے میرے دوستو. خدا کی پکڑ جب آتی ہے تو وہ آواز دے کے نہیں آتی. دنیا میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کا انجام دیکھ لیا جو چھینا جھپٹی اور قتل و غارت گری کے اور نعرے بازی کے لوگ تھے. ہم نے بعض لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کیا حشر ہوا ان کا اس دنیا میں. اور اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر وہاں بھی خیریت نہیں. توبہ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہتھیار دیا ہے. کیا وقت ہو گیا بھائی؟ 10:07. چلو بس, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ جہالت کی باتوں سے مجھ میری بھی, میرے گھر والوں کی, میرے سب دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی, سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں الفت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دینے والا بنائے, حق دینے والا, چھیننے والا نہ بنائے. آج یہاں کوئی حق ہمارا چھین بھی لے گا, خدا تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. مظلوم کی آہ سیدھی عرش اعظم تک پہنچتی, اللہ سے ملاقات کرتی. مظلوم کی آہ سے ڈرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو, اس کی آہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں. اور جس وقت خدا تعالیٰ کو غضب آ گیا بس پھر اس کی خیریت نہیں ہے ظالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور حق دینے والا بنائے. آج ہم عہد کریں, میں بھی عہد کرتا ہوں کہ کوئی اگر ہم پہ زیادتی کرتا بھی ہے ہم اس سے درگزر کریں گے, ہم اسے معاف کریں گے. اور یہ جاہلیت کے نعرے ہرگز اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں گے, اور اس نسلی تعصب کو سے اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے اور پاک کر کے ہی چھوڑیں گے. میرے دوستو, پاکی اختیار کرنے کی جگہ یہی دنیا ہے, یہی زندگی. وہاں جا کے تو دوزخ میں پاک ہونا پڑے گا, کیونکہ جنت میں کوئی ناپاک آدمی نہیں جائے گا. جس کے دل میں یہ تعصب کی غلاظت ہوگی, بدبو ہوگی, خدا کی قسم وہ جب تک کہ توبہ نہ کر لے, ہاں اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم سے جس کو چاہے بخش سکتے ہیں. قسم تو میں نے یوں کھا لی, لیکن بھائی اللہ کو اختیار ہے, ہم قسم تو نہیں کھا سکتے. جس کو چاہے بخش دیں, جس کو چاہے نہ بخشیں, لیکن بھائی جنت میں ناپاک آدمی کوئی نہیں جائے گا, اس بات پہ تو ہم قسم کھا سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو دوزخ میں بھیجیں گے سے, اور اس کی وہاں تطہیر ہوگی, پاکی ہوگی. جیسے سونے کے اندر کھوٹ ہوتا ہے تو اس کو تپایا جاتا ہے, پٹائی کی جاتی ہے, کھوٹ نکالا جاتا ہے. خالص سونا جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے خالص سونا خریدنے والے کے لیے. تو جنت میں ناپاک آدمی کوئی نہیں جائے گا, یہ تو بات پکی ہے. اب یہ بات اور ہے کہ دوزخ میں پاکی کر کے جائے یا پھر خدا تعالیٰ اس کو ویسے ہی پاک کر کے جنت میں بھیج دے. تو دوزخ میں پٹنا, جلنا, تکلیف اٹھانا ہمیں پسند ہے یا یہیں پر ہم تھوڑی محنت کر کے پاک صاف ہو جائیں, وہ اچھا ہے. سمجھ گئے بھائی میرے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر برائی سے ہم اپنے دل کو پاک کرنے کی محنت کریں. اور اس محنت کے کرنے کا واحد راستہ اور واحد ذریعہ صحبت اہل اللہ ہے. بار بار کہتا ہوں کہ اپنے شیخ, کسی کو اپنا شیخ بناؤ, کسی کو اپنا مربی بناؤ, رسمی مربی نہ ہو, جیسا کہ اکثر کا یہ حال ہے کہ ہاتھ لگا کے بس غائب ہو گئے. یہ اس طرح راستہ طے نہیں ہوتا, صاف صاف بتاتا ہوں. محنت کرو, کسی کو اپنا مربی بناؤ, اس سے محبت کرو, اور اس کی محبت کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے میرے پیر کی محبت دے دے. پیر کی محبت مانگو, اور جو پیر کی محبت کے لوازم ہیں کہ پیر کے پاس پابندی سے آنا جانا, اس کی صحبت میں بیٹھنا, بل متجالسین فیا ول متضاوین فیا ول متبادلین فیا, یہ تین لوازم ہیں محبت کے, ان کو اختیار کرو. اللہ نے اختیار دیا ہے کہ پیر کی مجالست کرو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کا بیان سنو, اور بیان نہیں کر رہا تو بھی بیٹھے رہو. صحبت سے دین پھیلائے, تقریر کا محتاج نہیں ہے. تو مجالست سے مراد مصاحبت ہے, اس کی صحبت اٹھاؤ, اس کی صحبت میں رہو. اور متضاورین یعنی آنا جانا رکھو. اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ نہ تو تم خانقاہ میں پڑ جاؤ آ کے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دنیا سے جی اچاٹ ہو جائے, ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں. بھائی ذمہ داریاں اللہ اور رسول کے طریقے پہ نبھاتے رہو گے, یہی عبادت ہے, یہی آپ کی جنت ہے, یہی اللہ کا قرب ہے, اسی میں اللہ کا قرب ہے. اللہ والے تو دنیا کی زندگی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اور زندگی دے دیجئے, اور زندگی دے دیجئے, اور زندگی دے دیجئے, تاکہ ہم اس دنیا میں آپ کو خوب راضی کر کے جائیں. ایک آدمی 50 برس کی عمر میں چلا گیا, اس کے نیک اعمال 50 برس پہ محدود ہو گئے. ایک آدمی اس سے زیادہ جی لیا, 55 برس جی لیا, 5 سال کی عبادت اور ہو گئی اس کی. ایک آدمی 70 سال میں جا رہا ہے تو اس کی 20 سال کی عبادت بڑھ گئی کہ نہیں؟ اس لیے اولیاء اللہ تو اپنی زندگی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور زندگی دیجئے, تاکہ ہم اپنی بقیہ اور زندگی آپ پر فدا کر کے دیں, تاکہ اس کا ہمیں اور زیادہ انعام ملے گا. جس کی زیادہ تر عبادت ہوگی زیادہ انعام نہیں ملے گا, جس کی کم ہوگی کیا اس کی اتنے برابر کر دیں گے جتنے زیادہ عبادت کی ہے؟ تو میرے دوستو, اپنے پیر کی محبت مانگو, اور پیر کی صحبت میں آ کر بیٹھو, کچھ وقت گزارا کرو اور متضادر بنو کہ آنا جانا رکھو. یہ نہیں کہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کے ذمہ داریوں سے بھاگ گئے. ذمہ داری بھی نبھاؤ, صحبت بھی اٹھاؤ. اور یہ بھی نہیں کہ آنے کے بعد ایسا غائب ہوئے کہ گدھے کے سر سے سینگ اب پتہ ہی نہیں. اب میں ایک مثال دیتا لیکن یہاں اس وقت موقع نہیں ہے. خاص احباب میں ایک مثال ہے, اس کو کہتے ہیں عقیدت. تو عقیدت جو ہے بڑی ہوائی چیز ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اور کس طرح یہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, اس کی مثال میں خاص احباب میں ہی سنا سکتا ہوں, ہر ایک کے سامنے نہیں بتا سکتا. اور وہ مثال حکیم الامت نے دی ہے, میں نے نہیں دی. حکیم الامت نے وہ مثال دی ہے, لیکن ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. تو متضادر مانے پابندی سے آنا جانا رکھو. اگر ہاتھ پیر نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, سواری نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ اللہ میں اپنے پیر کی صحبت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے وسائل نہیں ہے مجھے وسائل دے دے, میری طاقت نہیں ہے مجھے طاقت دے دے, مال نہیں ہے مجھے مال دے دے. جب دو روٹی نہ ملے گی, تین وقت چار وقت, تو روٹی کیسے مانگو گے خدا سے؟ ایسے خدا سے مانگو, اللہ کے لیے مانگو. میں بھی مانگوں, سب مانگے, میں اپنے پیر کی محبت مانگوں, ہم سب اپنے پیر کی محبت مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنے پیر کی محبت عطا کر دیجیے. تو مجالست بھی ہو یعنی مصاحبت, اور متضادرت بھی ہو کہ آنا جانا بھی ہو, اور متبادلین بھی, متبادلین حفیہ بھی ہو کہ اپنے پیر پر کچھ خرچ بھی کرتا ہو. جیسے اپنے ماں باپ پر خرچ کر کے خوشی نہیں ہوتی, اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے انسان, ایسے پیر پر بھی کچھ خرچ کرو. یہ لوازم ہے محبت کے حصول کے. کس کی محبت کے حصول کے؟ پیر کی محبت کے حصول کے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے بغیر کام نہیں چلتا میرے دوست. اب مرضی ہے اپنی اپنی, جس کو چاہے جیسا عمل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ پیر کی صحبت اختیار کرو, آنا جانا رکھو اور اس پر کچھ خرچ. کبھی کبھی یہ نہیں کیا لازمی سمجھ لیا, کیونکہ لوگوں نے اس کو رسم بنا لیا, اور بعضے لوگوں نے اس کو اتنا لازم کر لیا اپنے اوپر کہ بھائی ابھی تو کچھ ہے نہیں, جائیں کیسے, یہ تو رسم ہے, یہ گناہ ہے. ہم نے آپ کو لوازم بتا دیے کہ جب محبت آئے تو خرچ بھی کرو. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ سن دیا اپنے فضل سے قبول فرمائے, ہم سب کو معاف فرما دے, اور ہم سب کو اپنی کامل اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے.